السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
اشاعت کے مطابق صفت ہونے کے تحت جن کے بعد ایک بندہ حقیقی رنگ میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اس کے انعامات کا حصہ دار بنے گا. آج بھی اسی مضمون کو جاری رکھتا ہوں. ایک مومن کی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لانے والا ہوتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا, اس کے فرشتوں پر ایمان ہوگا, اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا, اس کے رسولوں پر ایمان ہوگا, یوم آخرت پر ایمان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا نام جب ایک مومن کے سامنے لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں موزن ہوگی اور اس کا دل اس بات سے بھی خوفزدہ ہوگا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے. تو لازم پھر جب ایسی حالت ہوگی تو اس کے دل میں یہ خیال ہر وقت غالب رہے گا کہ میں وہی اعمال بجا لاؤں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بس ایک مومن کو ایسے صالح اعمال بجا لانے چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہو. اگر یہ بات ایک انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ اسے حقیقی مومن کی صف میں کھڑا کر دیتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کامل الایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور افراد جماعت کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان کو زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو, گو اپنا ماتحت ہو, اور کسی کو گالی مت دو, گو وہ گالی دیتا ہو, غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ. بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں, بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں. سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں کیے جا سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو. بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو نہ ان کی تحقیر, عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل, امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پسندی سے ان پر تکبر, ہلاکت کی راہوں سے ڈرو, خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو. یہ وہ چند باتیں ہیں, یہ وہ اعمال ہیں جن کے بجا لانے کی طرف حضرت مسیح نے توجہ دلائی ہے اور ان کو بجا لانے والا نیک اور صالح کہلا سکتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سلسلے میں شمولیت کرنے والوں کے لیے شرط قرار دیا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بات پر ایمان لاتے ہیں, اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرین میں مبعوث ہونے والا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق یہی ہے جس کی ہم نے بیعت کی ہے, جس کی جماعت میں ہم شامل ہیں, جو تقوی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نیک اعمال کے کرنے کی ہم سے توقع رکھ رہا ہے, تو پھر اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے بڑی سنجیدگی سے ہر احمدی کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں. اور پہلی بات جس کی طرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے وہ ہے توحید کو زمین پر پھیلانے کی کوشش. خدا تعالیٰ پر ایمان صرف اسی بات کا نام نہیں کہ ہم نے منہ سے خدا تعالیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا یا کہہ دیا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا بڑا خوف ہے, بلکہ اس کی عملی شکل دکھانی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ توحید کے قیام کی کوشش. اور توحید کے قیام کی عملی کوشش اس وقت ہوگی جب ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک کریں گے, دنیاوی خواہشات کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو اپنے دلوں سے نکال کر باہر پھینکیں گے, ذاتی منفعتیں حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چلاکیوں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے, اپنے کاموں کو, اپنے کاروباروں کو, اپنی نمازوں پر ترجیح نہیں دیں گے, اپنے بچوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اپنے عمل سے اور اپنے کال سے ان کی تربیت کریں گے, ان کے لیے نمونہ بنیں گے, اپنے ماحول میں خدا تعالیٰ کی توحید کا پرچار کریں گے. بس جب یہ باتیں ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور استعدادوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو تبھی توحید کے قیام کی کوشش ہوگی, اور تبھی ہم اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کر رہے ہیں. پھر نیک اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندوں پر رحم کرو. کوئی مومن نہ صرف دوسرے مومن پر بلکہ کسی انسان پر زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی کی طریق سے ظلم نہ کرے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن کی نشانی یہ بتائی ہے کہ جس سے تمام دوسرے انسان محفوظ رہیں. بس مومن کی پہچان ہی رحم ہے, ظلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جب یہ رحم ایک مومن کے دل میں دوسروں کے لیے ہر وقت موزن ہوگا تبھی وہ رحمان خدا پر حقیقی ایمان لانے والے کہلا سکیں گے. اور آپس کے تعلقات میں تو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح ہے جیسے ایک جسم کے اعضا. بس جب تعلق کا یہ تصور ہر رحم دین پیدا ہوگا تو بے رحمی اور ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ دوسروں کو پہنچی ہوئی تکلیف جو ہے, ہم بلکہ ہلکی سی تکلیف بھی جو ہے وہ بھی اپنی تکلیف لگے گی. اور یہی قیمتی کی سوچ ہونی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معیار بہت اونچے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ صرف مومن کی تکلیف کو محسوس نہیں کرنا, بلکہ جب تمہارے دل میں رحم کا جذبہ دوسرے کے لیے پیدا ہو جائے تو مزید ترقی کرو. اس رحم کے جذبے کو صرف اپنے دل تک ہی نہ رکھو, وہیں تک محدود نہ رہے, بلکہ اس کا اظہار بھی ہو. اور اظہار کس طرح ہو اس کا بہترین طریقہ فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کی کوشش کرتے رہو. لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے اگر قربانی بھی کرنی پڑے تو کرو. اپنے ایمان کے اعلیٰ معیار کے وہ نمونے دکھاؤ جو پہلو نے دکھائے تھے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ وہ وایو سرونا اللہ انفوں سے ہیں, اور یعنی اور خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی دعوی نبوت سے پہلے بھی اپنی اس پاک فطرت کے نمونے دکھائے اور یہ نمونے دکھاتے ہوئے دوسروں کی بھلائی کی خاطر ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوششیں کی. اور حلف الفضول جو ایک معاہدہ ہے اس تاریخ میں آتا ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور نبوت کے بعد تو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کی بھلائی اور خیر چاہنے کے لیے جو آپ کے عمل تھے اس کے نظارے ہمیں تیز بارش کی طرح آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور یہی آپ کے نمونے اور قوت قدسی تھی جس نے یہ روح بھی صحابہ میں پھونک دی, جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی بھلائی چاہنے میں بڑھتے چلے گئے. اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی بھلائی کے لیے بھی بلا تفریق مذہب ملت وہ نظارے دکھائے جو ہمارے لیے قابل تکلیف ہیں, جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. عورتیں بچے دیہاتوں سے آتے ہیں کہ آپ سے اپنی بیماریوں کے لیے دوائیاں لیں, اور آپ بغیر کسی اعتراض کے اس فیض سے کئی گھنٹے تک لوگوں کو فیض یاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں, ڈاکٹر یہاں نہیں ہیں اس علاقے میں, ان کے پاس پیسے نہیں, خرچ نہیں کر سکتے. تو ان سے ہمدردی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے. باوجود اس کے کہ آپ اپنے بے انتہا آپ کے کام تھے, اور اس زمانے میں ایک چومکھی لڑائی تھی جو تمام ادیان باطلہ سے آپ لڑ رہے تھے, لیکن مخلوق کی بھلائی کا اس قدر جذبہ تھا کہ اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور گھنٹوں اس کام میں مصروف ہیں. پھر آپ ہمیں توجہ دلاتے ہیں اس فکر میں اقتباس جو میں نے پڑھا کہ کسی پر تکبر نہ کرو گو تمہارا ماتحت ہو. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے, تمہارے زیر نگین کیا ہے, اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان پہن پہنچایا, بعض لوگوں کو تمہاری خدمت پر معمور کیا. ایک مومن کی یہ شان ہے کہ جتنے اختیارات وسیع ہوں اتنی زیادہ عاجزی ہونی چاہیے, اتنی زیادہ شکر گزاری ہونی چاہیے. ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ ہمارا ہر عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اور نخوت سے اپنے گال لوگوں کے سامنے نہ پھلا, اور زمین میں تکبر سے مت چل, اللہ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ ناپسند ہیں جو فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے. اگر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے میرا دل ڈر جاتا ہے, تو پھر ہر قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہو. با اختیار ہونا اور صاحب عزت ہونا ایک مومن کو عاجزی اور شکر گزاری میں بڑھاتا ہے اگر اس کے دل میں حقیقی ایمان ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کی بھی عزت نفس کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ فرمایا کہ اپنے غلاموں کو میرا غلام یا میری لونڈی کہہ کے نہ پکارو, بلکہ میرا لڑکا یا لڑکی کہہ کر پکارا کرو. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو توجہ دلائی ہمیں, فرمایا کہ گالی مت دو, خواہ گالی دیتا ہو دوسرے شخص. اور یہی گر ہے جس سے ایک مومن کی زبان ہمیشہ صاف رہتی. ایک مومن کو تو ہمیشہ پاک زبان کا استعمال کرنا چاہیے, گالی کی تو اسے توقع ہی نہیں کی جا سکتی. اپنے آپ کو کسی کی گالی سن کر پھر اسے روکنا نہ صرف زبان کو پاک رکھتا ہے بلکہ ذہن کو بھی بہت سے غلط کاموں میں کرنے سے بچاتا ہے. فطری رد عمل جو ہے انسان کا گالی سن کر یہی ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ جاتا ہے, اور اس کے رد عمل کے طور پر بھی جس کو گالی دی جاتی ہے یا برا بھلا کہا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح الفاظ الٹاتا ہے دوسرے پر. بس جب یہ ارادہ ہو کہ انہی الفاظ میں جواب نہیں دینا جو غلط الفاظ دوسرے نے استعمال کیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ نیکی ایک بہت بڑے مجاہدے سے حاصل ہوگی, یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ مجاہدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ پر کامل ایمان نہ ہو اور ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو. اور یہی چیز ہے جس سے پھر صبر کے معیار بڑھیں گے. ایک مومن کو تو یہ ضمانت میسر ہے کہ اگر کسی کی غلط زبان پر یا غلط بات پر یا غلط حملوں پر تم صبر کرتے ہو تو فرشتے جواب دیتے ہیں. تو جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈھال بھی بنا دیا ہے اور ہماری طرف سے جواب دینے کے لیے بھی مقرر کر دیا ہے, تو پھر اس سے بہتر اور سودا کیا ہوگا؟ پھر اس سے بڑھ کر صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی خوشخبری دی, اس نے ان الفاظ میں دی ہے کہ بشر الصابرین, یہ نوید اللہ تعالیٰ ہمیں سناتا ہے. یعنی اور پھر فرمایا کہ ان کے رب کی طرف سے, ان مومنوں کی رب کی طرف سے جو سفر کرتے ہیں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی مومنین اس سفر کی وجہ سے. اور الٹا کر یہ جواب نہ دینا جو ہے صرف ایک مومن نہ صرف اس سے اپنے دل و دماغ کو غلاظت سے بچاتا ہے بلکہ فرشتوں کی دعاؤں سے بھی حصہ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی حاصل کرتا ہے. اور پھر معاشرے میں امن قائم کرنے والا بھی بنتا ہے. مزید جھگڑوں اور فسادوں سے معاشرے کو محفوظ رکھتا ہے. گالی کا جواب گالی کے سے دینے سے دوسرا فریق جو ہے مزید تیش میں آ جاتا ہے, بعض دفعہ اس کے حمایتی جمع ہو جاتے ہیں, دوسرے فریق کے حمایتی جمع ہو جاتے ہیں, اور اس گالی کے بعض دفعہ ایسی خطرناک لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, قتل تک ہو جاتے ہیں. بس جو مومن کا مطلب ہی امن سے رہنے والا اور امن پھیلانے والا ہے تو اس سے ایسے عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی جس کے نتائج فتنہ و فساد پر منتج ہوں. بس اگر ان بھیانک نتائج سے بچنا ہے تو پھر اس کا علاج حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گالی کا جواب گالی سے نہ دو, غریب اور حلیم اور نیک نیت ہو جاؤ. بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو, نیت سے یہ سب عاجزی اور یہ سب کچھ عاجزی اور عقل سے چلتے ہوئے برداشت کرو گے تو تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی مومن کہلاؤ گے. بس یہ اور اسی طرح دوسرے اخلاق اپنانے والے اور برائیوں سے جو روکنے والی باتیں ہیں, یہی ہیں جو ایک انسان کو, ایک مسلمان کو حقیقی مومن بناتی ہیں. اور جب تک نیک اعمال بجا لانے کی کوشش ایک مسلمان کرتا رہے گا اور اپنی عبادتوں کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لاتا رہے گا, جن میں سے کچھ کا بیان ہوا ابھی, تو وہ حقیقی مومن کہلانے والا رہے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک مسلمان جو ہے توجہ کے ساتھ ان باتوں پر عمل نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں, تو پھر یہ نہیں اس کو کہنا چاہیے کہ آمنا, کہ ہم مان لے آئے, بلکہ تمہاری ابھی حالت یہ ہے کہ جو اسلمنا والی ہے, کہ ہم نے بیعت تو کر لی, فرمانبرداری تو کچھ حد تک قبول کر لی, لیکن ایمان کامل نہیں ہوا. کیونکہ اگر حقیقتاً ایمان دلوں میں پیدا ہو گیا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی کوشش ہر ایک میں نظر آنی چاہیے. اور ہم دنیا میں حقیقی انقلاب اسی وقت لا سکیں گے جب ہمارے ایمان, ہمارا ایمان اس معیار کی طرف جا رہا ہوگا جس میں باتوں ان کے معیار بھی بلند کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہوگی, اعمال صالحہ بجا لانے کے لیے بھی ایک تڑپ ہوگی جو بڑھتی چلی جاتی ہے ایک مومن میں. اور ان باتوں کے ساتھ ہم پھر اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والے بھی ہوں گے جو حظ عظیم پر پہنچا ہوا تھا, بڑا بلند مقام پر منصوبے والا تھا, اور جس کی نمازیں بھی اور جن کی قربانیاں بھی اور تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر تھی. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے, تو جو نمونے آپ نے قائم کیے ان کی طرف چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بس جب یہ معیار قائم حاصل کرنے کی طرف ہمارے قدم بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیتا ہے, فرماتا ہے جو تلاوت میں کی ہے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, تو خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها, جب ان باغات میں سے, ان جنتوں میں سے جو اخروی جنتیں ہیں, جب ان کو پھل بطور رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے, وہی ہے جو ہم پہلے بھی دیا جا چکا ہے ہمیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, رزق بھی متشابہ, حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس صرف ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا اور ان کے لیے اس باغات میں پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے, وہاں فی خالد ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں. اس آیت میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے باغ سے مثال دی ہے, اور اعمال صالحہ کو نہروں سے. جو رشتہ تعلق نہر جاریہ اور درخت میں ہے وہی رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے. بس جیسے کوئی باغ ممکن ہی نہیں کہ بغیر پانی کے بدوں سرسبز اور سمجھدار ہو سکے, اس کے بغیر پانی کے بغیر پھل نہیں لگ سکتے, سرسبز نہیں رہ سکتا. اسی طرح پر کوئی ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں مفید اور کارگر نہیں ہو سکتا. بس بہشت کیا ہے؟ وہ ایمان اور اعمال ہی کے مجسم نظارے ہیں, وہ بھی دوزخ کی طرح کوئی خارجی چیز نہیں ہے, بلکہ انسان کا بہشت بھی اس کے اندر ہی سے نکلتا ہے. یاد رکھو کہ اس جگہ پر جو راحتیں ملتی ہیں وہ وہی پاک نفس ہوتا ہے جو دنیا میں بنایا جاتا ہے. پاک ایمان پودے سے مماثلت رکھتا ہے, اور اچھے اچھے اعمال اخلاق فاضلہ یہ اس پودے کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں, جو اس کی سرسبزی اور شادابی کو بحال رکھتے ہیں. اس دنیا میں تو یہ ایسے ہیں جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں, مگر اس عالم میں محسوس اور مشاہد ہوں گے. فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ جو بہشتی ان انعامات سے بہرہور ہوں گے تو یہ کہا جائے گا, یہ کہیں گے کہ حاضر اللہ رکتم ان قبل وعوتو بھی متشابہ. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں دودھ یا شہد یا انگور یا انار وغیرہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہی وہاں ملیں گے. نہیں, وہ چیزیں اپنی نوعیت اور حالت کے لحاظ سے بالکل اور طرح کی ہوں گی, اور کی اور ہوں گی. ہاں, صرف نام کا اشتراک پایا جاتا ہے, اور اگرچہ ان تمام نعمتوں کا نقشہ جسمانی طور پر دکھایا گیا ہے, مگر ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت پیدا کرنے والی ہیں. ان کا تو چشمہ روح اور راستی ہے. رزقنا من قبل سے یہ مراد لینا کہ وہ دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلط ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس آیت میں یہ ہے کہ جن مومنوں نے اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا, جس کا پھل وہ اس دوسری زندگی میں بھی کھائیں گے. اور وہ پھل چونکہ روحانی طور پر دنیا میں بھی کھا چکے ہوں گے, اس لیے اس عالم میں اس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں, اور یہ وہی روحانی ترقیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں. اس لیے وہ عابد و عارف ان کو پہچان لیں گے. میں پھر صاف کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم اور بہشت میں ایک فلسفہ ہے جس کا رب وہاں اسی طرح پر قائم ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے. بس یہ اعمال جو ہیں ان کی ایمان کی سرسبزی اسی وقت تک ہوگی جب تک اعمال صالح ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے ہم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بس یہ خوشخبری مومنوں کو صرف اگلی زندگی کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس دنیا میں بھی نیک عمل کرنے والوں اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہنے والوں کو ان پھلوں کے مزے چکھائے ہیں, ان پھلوں کو دکھاتا ہے جو قبولیت دعا کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں. ایک مومن کی روحانی ترقی کی وجہ سے اس کا دل سکون اور قناعت کی صورت میں جو پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں, یہ بھی ان پھلوں میں سے ہے. دینی اور دنیاوی نعمتیں بھی اس کو اس دنیا میں ملتی ہیں ایک مومن کو, اور یہ دنیاوی نعمتیں اس کا مقصود نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کی وجہ سے جو ایک مومن خدا کی رضا کے حصول کے لیے بجا لاتا ہے یا بجا لا رہا ہوتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. بس ہر عمل جو ہے وہ صالح تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو بجا لا رہے ہوں گے, اگر ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جاتی ہیں. تو حالانکہ نماز پڑھنا ایک نیک عمل ہے, لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں دکھاوے کے لیے ہے, اسی طرح بہت سے لوگ بہت خرچ کرتے ہیں بعض دفعہ لیکن انہیں ایمان نہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے, اس لیے وہ عمل اور دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ عمل ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. لیکن ایک شخص, ایک یہودی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بارش میں جانوروں کو دانا ڈال رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر یہ دیا کہ اس کو ایمان نصیب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو عمل ہوگا وہ ایمان بھی بڑھاتا ہے, ایمان نصیب بھی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بناتا ہے. بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ درختوں کی سرسبزی کے لیے پانی ضروری ہے, اسی طرح ایمان کی مضبوطی اور سرسبزی کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں. تمام وہ نیک اعمال بجا لانے ضروری ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. جو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں, جو ایمان میں بڑھنے کے لیے ہیں, بس اس سوچ کے ساتھ ہر احمدی کو اپنی باتیں بھی کرنی چاہیے اور دوسرے اعمال بھی جلانا چاہیے تاکہ ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ہم وارث بنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اسی سوچ کے ساتھ ہر احمدی کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ابھی جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ دو نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ایک تو ہے صاحبزادی عبد العزیز بیگم صاحبہ جو میری خالہ تھیں, اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ام ناصر کے بطن سے بیٹی تھیں. اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو تھی, مرزا حمید احمد صاحب کی بیوی. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بچوں کی آمین لکھی خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد سے یہاں تک ان تک کے بچوں کی, اس میں آپ کے بارے میں بچپن میں یہ لکھا کہ عزیزہ سب سے چھوٹی نیک فطرت, ایک شعر ہے اسامین کا, ایک مصرع. بڑی صبر کرنے والی تھی, توکل کا اعلیٰ مقام تھا, نیک تھی, ملنسار تھی, دعا گو بڑی تھی, نمازیں بڑے انہماد سے اور بڑی توجہ سے اور بڑی لمبی نمازیں ان کی ہوا کرتی تھیں. میں دیکھا کئی کئی گھنٹے مغرب کی نماز عشاء تک اور عشاء کے آگے کئی گھنٹے تک تو میں نے دیکھا پڑھتے ہیں, اور روزانہ کا معمول تھا. لگ بھگ سے بڑی دعا گو تھی, غریب اور پرور خاتون تھی, خلافت سے بڑا تعلق تھا آپ کو, بڑی عقیدت سے مجھے بھی خط لکھا کرتی تھی. اور جماعتی طور پہ پہلے 17 سال لاہور کی نائب صدر لجنہ رہیں، پھر 1983 سے 1992 تک جب تک لاہور میں رہیں صدر لجنہ، نہیں اس 67 سے 83 تک لاہور میں رہیں یہ صدر لجنہ کے عہدے پر، اور اللہ کے فضل سے لاہور کی لجنہ کے لیے بڑا کام کیا. یہ بیعت کے دنوں میں جو ایک سبز کوٹ پہ لحظ کی وہ تو مصیراب رحم اللہ تعالیٰ پہنا کرتے تھے، اور اب میں پہنتا ہوں عالمی بیعت پہ. یہ ان کے خاوند حضرت مرزا حمید احمد صاحب کے حصے میں آیا تھا بشیر صاحب کی طرف سے. انہوں نے جب خلیفۃ المسیح رابع نے ہجرت کی یہاں تو یہ کوٹ اس خلیفۃ المسیح رابع کو دیا کہ آپ تو میں دیتا ہوں جب تک آپ وہاں ہیں، اور اس کوٹ کو پہن کر جب بھی آپ پہنے میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اس کے بعد ان کی وفات تو اس خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں ہو گئی تھی مرزا حمید احمد صاحب کی. پھر اس خلیفۃ المسیح رابع کی وفات کے بعد میں نے ان کو کہا کہ یہ کوٹ تو ایمانتن آپ لوگوں نے دیا ہوا تھا، تو انہوں نے لکھ کے مجھے دیا اپنی بیٹیوں کو کہہ کے ان سے بھی پوچھ کے کہ ہم یہ کوٹ اب یہ عالمی بیعت کی ایک نشانی بن چکا ہے، اس لیے ہم اس کو خلافت کو ہبا کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ تبرک خلافت کے لیے دے دیا. تو یہ بھی ایک ان کے لیے جماعت کو بھی دعا کرنی چاہیے. یہ بھی ایک تبرک ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، بڑی قربانی کر کے، چھوٹا سا کپڑا بھی کوئی نہیں دیتا، ایک کوٹ دیا ہوا ہے. آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک مصطفیٰ خان صاحب لاہور کی اہلی ہیں جو حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ کے بیٹے ہیں، دوسری امت الرقیب ہیں جو ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب ربا کے ہیں ان کے بیگم ہیں، اور تیسری ہم کوثر حمید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی بچوں کو بھی ان نیکیوں پر قائم فرمائے جو ان میں تھی. دوسرا جنازہ ہے نعیمہ سعید صاحبہ، اہلیہ ہیں ملک سعید احمد صاحب رشید مربی سلسلہ کی. ان کے نانا دادا پردادا یہ سب صحابی تھے، عبدالسمی صاحب کپور تھلوی یہ شد نانا تھے ان کے، کیونکہ 2 جگہ دادا لکھ دیا غلطی سے. پھر منشی عبدالرحمان صاحب کپور تھلوی یہ ان کے دادا، ان کی پوتی تھی یہ، اور منشی عبدالرحمان صاحب کی پڑپوتی تھی اور عبدالسمی صاحب کی پوتی تھی. یہ بھی لجنہ لاوا وقف زندگی کی بیوی ہونے کے یہ لجنہ میں بھی کافی خدمات ہیں. لجنہ کو ہم لینے کے انہوں نے بڑی اچھی طرح چلایا، اور اپنی بیماری کے باوجود بڑی ہمت اور محنت سے کام کرتی رہیں. ان کے تقریباً دیوانے کی عمر تھی 49 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. بچے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی صبر دے، اور جو ان کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے قبول فرمائے، ان کا حافظ ناصر رہے ہمیشہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ان کے خاوند کا نام نہیں لیا تھا، ان کے خاوند کا نام سعید احمد رشید احمد ربی سلسلہ ہیں.